بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا مشغلہ راتوں کو عبادت کرنا ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی ہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ فرزند رسول حضرت امام حسن السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ کلام نور کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے 10 روزہ جشن عشرہ فجر کا آغاز۔ پورے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات شروع۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جنگ غزہ میں بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد زیف اور دیگر سینئر کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ جنگی قیدیوں کے حوالگی کی منظم تقریب اور اس میں فلسطینی عوام کی پرجوش شرکت دنیا کے لیے حیرت انگیز اور مزاحمتی محاذ کی حمایت کی مظہر ہے، حماس کا بیان۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فوج کا آپریشن، 10 تکفیری دہشت گرد ہلاک۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایران بھر میں 10 روزہ خصوصی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سال اسلامی جمہوری ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اس سلسلے کی خصوصی تقریبات کا باضابطہ آغاز بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد وطن واپسی کے دن کی مناسبت سے عشرہ فجر عنوان کے تحت ہو گیا ہے۔ اسی مناسبت پر بانی انقلاب اسلامی کی وطن آمد کے وقت ملک بھر میں گرجا گھروں، ریل گاڑیوں نے اپنے گھنٹے اور سیٹیاں، جبکہ خلیج فارس میں بحری جہازوں نے اپنے ہارن بجا کر اس تاریخی دن کی آمد کی خبر سنائی، اور ساتھ ہی خصوصی عوامی اور عسکری دستے نے تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ سے تاریخی قبرستان بہشت زہرا تک امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے گزرنے والے راستے پر مارچ کیا، اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش کی گئی۔ اسی مناسبت سے تہران کی مرکزی نماز جمعہ کا انعقاد بھی بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کیا گیا۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تصدیق کے بعد استقامتی فلسطینی محاذ میں شامل جہادی گروہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں مجاہدت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف اور دیگر شہید کمانڈروں کی شہادت کے موقع پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شہید محمد زیف نے طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب آغاز کے ساتھ ہی مزاحمت کو ایک منظم طاقت میں تبدیل کیا اور صہیونی غاصبوں کے تانے بانے بکھیر دیے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ کمانڈروں کی شہادت سے نہ صرف مزاحمت کمزور ہوتی ہے بلکہ ان کے عزم و ارادے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کی عسکری ونگ شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد زیف اور ان کے ساتھیوں کی شہادت شہداء کے راستے کو جاری رکھنے کے لیے مزاحمت کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہداء الاقصی بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں فلسطینی قوم اور شہداء کے اہل خانوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر کمانڈروں کی شہادت انہیں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک، کہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، حتمی فتح تک قومی اتحاد کے راستے کو جاری رکھنے کا عزم دیتی ہے۔ فلسطین کی عوامی مزاحمتی تحریک نے بھی اپنے ارکان اور مجاہدوں کی جانب سے ایک بیان میں محمد زیف اور ان کے ساتھی شہید کمانڈروں کی قابل فخر شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ جہاد اور مزاحمت کو ایک اسٹریٹجک آپشن کے طور پر اختیار کیا جائے گا اور ساتھ ہی فلسطین کو صہیونی غاصبوں کے چنگل سے نجات دلانے اور فلسطین کی ایک انچ زمین سے بھی چشم پوشی نہ کرنے پر زور دیا۔ تحریک کے مجاہدین اور فلسطین کی عوامی پارٹی نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ محمد زیف اور ان کے ساتھی شجاعت و ایثار و فداکاری کی زندہ مثالیں ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ قابض عناصر ہمارے مزاحمت کے قائدین کو شہید کر کے فلسطینی عوام کی خواہشات کو پامال نہیں کر سکتے۔ اس سے قبل تحریک حماس اور فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی الگ الگ بیانات میں شہید محمد زیف اور متعدد دیگر مزاحمتی کمانڈروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی استقامت و پائیداری کو سراہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ قطر میں حماس کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی سیاسی کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش اور چند اراکین کے علاوہ حماس کے بعض دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں غزہ کے حالات اور جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات سے قبل قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات میں فریقین نے ایران اور قطر کے باہمی روابط اور تعاون کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین، غزہ کی صورتحال اور شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی گزشتہ روز قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے تھے۔ فلسطینی وزارت صحت نے مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں دو فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنین شہر اور کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت مسلسل 11ویں روز بھی جاری رہی۔ جنین کیمپ میں صہیونی دہشت گردوں نے دو فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے ان شہداء کی لاشوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے سے بھی منع کر دیا۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنین شہر اور اس کے کیمپ پر صہیونی ٹولے کی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں فلسطینی شہری زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ متعدد کو صہیونی دہشت گردوں نے اغوا کیا ہے۔ اس سے قبل فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اطلاع دی تھی کہ جنین میں اس کے عملے نے تین فلسطینی خواتین کو صہیونی بمباری میں زخمی ہونے کے سبب اسپتال منتقل کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے ساتھ صدر مرمو کے خطاب سے شروع ہوا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی صدر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہماری آئندہ نسلیں ایک ترقی یافتہ، مضبوط، باصلاحیت اور خوشحال ہندوستان دیکھیں گی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق اجلاس شروع ہونے کے بعد ہندوستان کی وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قومی اقتصادی سروے پیش کیا، جس کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ دہلی سے موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا اجلاس ہے جس سے پہلے ایسی کوئی غیر ملکی رپورٹ نہیں آئی جو حزب اختلاف کے لیے ہنگامے کا بہانہ بن سکے۔ ان کا اشارہ سرمئی سیشن سے پہلے ہندوستان کے معروف صنعت کار گوتم اڈانی کے مالی گھوٹالے کے بارے میں امریکہ میں جاری ہونے والی رپورٹ تھی۔ گوتم اڈانی وزیر اعظم مودی کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ادھر انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال اور مودی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی وعدے کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جیسے نریندر مودی نے ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالنے کا وعدہ کیا تھا جو آج تک پورا نہیں ہوا، اسی طرح کیجریوال نے بھی دہلی کے عوام سے کئی جھوٹے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمنا کا پانی اتنا صاف کریں گے کہ خود اس میں نہائیں گے اور پانی بھی پی سکیں گے، لیکن آج بھی جمنا کی حالت بدتر ہے اور عوام کو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ راہل گاندھی نے دہلی کے پوانا اسمبلی حلقے میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب میں اروند کیجریوال کی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب بی جے پی کے لوگوں نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کیا تب کیجریوال کہاں تھے۔ دہلی میں خراب پانی کی سپلائی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ دہلی میں پانی کا مسئلہ اہم ہے، لوگوں کو مہنگا پانی خرید کر پینا پڑتا ہے لیکن میڈیا اس کے بارے میں کبھی نہیں دکھاتا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ اس وقت بھارت میں نظریات کی لڑائی چل رہی ہے، جس میں کانگریس کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں سبھی لوگ یکساں ہونے چاہیے، ہر مذہب، ذات اور زبان کا احترام ہونا چاہیے۔ راہل گاندھی نے زور دے کر کہا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر زرداری نے ہماری یہ بات تسلیم کی تھی کہ پہلے صحافیوں کے تحفظات اور خدشات کو سنا جائے گا، اس پر مشاورت ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ دستخط کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صدر آصف زرداری نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اظہار رائے پر پابندی کے پیکا قانون پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو اس قانون پر پہلے ہی دستخط کر چکے تھے۔ ادھر حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندیوں کے متنازع پیکا قانون کی منظوری کے بعد جہاں ایک طرف پاکستان میں صحافتی تنظیمیں اس قانون کو واپس لینے کے لیے ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں، تو دوسری طرف اس بل کے خلاف انسانی حقوق اور آزادی اظہار پر پابندی کے خلاف بین الاقوامی تنظیمیں اور ادارے بھی فعال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود یورپی یونین کے خصوصی نمائندے کی اہم اعلی شخصیات سے ملاقاتیں تشویش کا اظہار، جبکہ دوسری طرف خود حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی اس حوالے سے آف دی ریکارڈ اور خاموش تحفظات رکھتی ہیں، تاہم بل کے حق میں بولنے والوں کی بلند آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں، جن میں حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے ارکان بل کی منظوری پر دلائل اور جواز دیتے ہوئے اسے حالات کے متقاضی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں 10 تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں انجام دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فوجی دستوں نے اسی طرح دتہ خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی نامی علاقوں میں بھی تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد کاروائیاں انجام دیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ مذکورہ علاقوں میں مجموعی طور پر 6 تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کرنے کی خبر دی ہے۔ ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر کرم میں 2 قبائل کے درمیان جنگ بندی کے لیے آنے والے سرکاری قافلے پر فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہو گئے۔ مقامی ایس ایچ او کے مطابق اپر کرم میں ضلعی انتظامیہ نے جنگ بندی کروا دی تھی لیکن دوسرے فریق سے بات چیت کے لیے جانے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی. فائرنگ میں سرکاری قافلے کی قیادت کرنے والے اے سی منان زخمی ہو گئے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اے سی منان کو بوشہرہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں بڑا کبیر ہوں شہ دو سرا کا سیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں میں نصیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں جہاں میں تیرے سوا شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے۔ روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے، اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں، اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ.
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی. اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں. یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی. اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا. در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں. انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں. لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے. پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے.
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران. فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورۃ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ، اے سخی بابا کی
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 13 بہمن, 2 شعبان اور 1 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. تیرہ بہمن سن 1339 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور دانشور مرزا محمد حسین فاضل تونی نے وفات پائی. وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے اپنا تعلیمی دور ممتاز اساتذہ کے سائے میں گزارا. فاضل تونی نے ممتاز علماء و اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی و مانوی مدارس پر فائز ہوئے. فاضل تونی کو فقہ, اصول فقہ, حکمت, عرفان, ریاضی, نجوم اور عربی ادب کے بارے میں بہت اچھی اور وسیع معلومات تھیں. وہ بعد میں تہران یونیورسٹی میں پروفیسر بنے اور عربی زبان و ادب اور فلسفے کی تدریس کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی. مرزا محمد حسین فاضل تونی نے حکمت قدیم اور الہیات جیسی اہم کتابیں یادگار چھوڑی ہیں. 13 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا۔ واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صہیونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صہیونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی۔ سوویت روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے بھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ دو شعبان سن 396 ہجری قمری کو پانچویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ، شاعر اور صوفی خواجہ عبداللہ انصاری پیدا ہوئے۔ وہ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں، جو اس وقت ایران کا حصہ تھا، پیدا ہوئے تھے اور پیر ہرات کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے عربی اور فارسی میں نثر اور نظم کی شکل میں بہت سی کتابیں تحریر کیں، جن میں مناجات نامہ، محبت نامہ اور زاد العارفین سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دو شعبان سن 1325 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ نسیم شمال کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس اخبار کے اکثر مضامین مزاحیہ، تنقیدی اور طنزیہ اشعار پر مشتمل ہوتے تھے اور ایران کے حاکم وقت محمد علی شاہ قاجار اور اس کے کارندوں کی ناانصافی اور ظالمانہ روش کی مذمت میں ہوتے تھے۔ یکم فروری سن 1753 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں اور ریاضیداں جنرل لازار کارنو پیدا ہوئے۔ وہ جہاں جدید علم ریاضی کے بانی تھے، وہیں ایک انجینئر اور عسکری امور کے بھی ماہر تھے۔ فرانسیسی انقلابیوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے رہنماؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ انقلاب فرانس کی کامیابی کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں سے ایک فرانس کی وزارت دفاع کا عہدہ تھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں ما بعد الطبیعیات سے متعلق نظریات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کارنو کا سن 1823 میں انتقال ہو گیا۔ یکم فروری سن 1814 عیسوی کو دریائے اوب کے قریب رویتر کے مقام پر پروشیا، آسٹریا اور سویڈن کی اتحادی افواج اور فرانس کی فوج کے درمیان خونریز جنگ ہوئی۔ یہ جنگ رویتر جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں اتحادی فوجیوں کی تعداد 160,000 جبکہ نیپولین بوناپارٹ کی کمان میں فرانس کے فوجیوں کی تعداد صرف 42,000 تھی۔ اس جنگ میں فرانسیسی فوجیوں کے حوصلے پست تھے اور وہ تعداد میں اپنے سے کئی گنا زیادہ اور تازہ دم اتحادی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، جس کی بنا پر انہیں شکست ہوئی۔ یکم فروری سن 1892 عیسوی کو ویسٹ اورنج، نیو جرسی کے مقام پر دنیا کے پہلے فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں آیا، جسے فلم کی تاریخ میں بلیک ماریا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلم اسٹوڈیو کے بانی ایڈیسن تھے۔ یہ فلم اسٹوڈیو ایک متحرک پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا تھا، جسے حسب ضرورت سورج کی روشنی کی جانب گھمایا جا سکتا تھا۔ یکم فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں پہلا کرنسی نوٹ تباہ ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ سکے اور کرنسی نوٹوں کو جن پر جارج ششم کی تصویر چھپی ہوئی تھی پاکستان کے کرنسی نوٹوں کے طور پر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یکم اپریل 1948 کو انہی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ چھاپ کر انہیں پاکستانی کرنسی نوٹوں کی قانونی حیثیت دے دی گئی۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک مشہور برطانوی کمپنی کے زیر اہتمام حکومت پاکستان کے الفاظ والے کرنسی نوٹ تباہ کروائے جن کی مالیت 1, 2, 5, 10 اور 100 روپے تھی۔ یہ نوٹ یکم اکتوبر 1948 اور یکم مارچ 1949 کو جاری کیے گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و کید الحاسدين و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحنی سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فیما بقی من عمری کما احسنت فیما مضا من یا ارحم الراحمین۔